चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو ایک درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، من صلی علیہ عشرن صلی اللہ علیہ مئتن، اور جو 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم عز و جل اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ومن صلی علیہ مئتن، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ شخص نفاق سے بھی آزاد ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلہ فیضان علم قرآن میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مخارج کی درستگی کی طرف اور لفظ بلفظ ترجمہ کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، اور آخر میں ہم قرآنی واقعہ اور ادب قرآن اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ ماعون شامل کریں گے، اور سورہ کوثر کی بھی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی مشق اور اس کے ترجمے کو بھی سماعت کریں گے۔ آج انشاءاللہ مداد کے سبق کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم ایک اور چیز شامل کریں گے، اور وہ ہے لفظ صلات، جس کا معنی درود بھی ہے اور جس کا معنی نماز بھی ہے۔ اس کا معنی کب درود ہوتا ہے اور کب نماز ہوتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال قرآن پاک میں اور احادیث میں کس طریقے سے ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل گرامر ٹپس میں آج ہم اس کو شامل کریں گے۔ تو آج کا سلسلہ بہت اہم ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کمصداق بننے کے لیے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک سیکھیں گے، اور قرآن پاک سکھانے کا جب مرحلہ آئے گا تو قرآن پاک سکھائیں گے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر۔ سورہ ماعون اور سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد مداد کے حوالے سے میں کچھ چاہوں گا عرض کروں، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اپنے سبق کی مشق کریں، آیات کی اور نظم قرآنی کی جب ہم مشق کریں، تو جو قانون، جو اصول اور جو فارمولا ہم نے سنا اور سمجھا ہے، اسے ہم پریکٹس کرتے ہوئے منطبق کرنے میں کامیاب ہوں۔ مداد کی 6 قسمیں ہیں، جس میں سے ابتدائی 2 قسموں کے نام ہیں مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو یہ مد منفصل ہے۔ مد کے 2 اسباب ہیں، 2 وجہیں جن کی وجہ سے مد کیا جاتا ہے۔ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے سکون. تو مد متصل اور مد منفصل ان دونوں کے اندر جو مد کی وجہ ہے وہ حمزہ تھا. حمزہ جب اسی کلمے میں تھا تو ہم نے اسے مد متصل کا نام دیا, اور جب حمزہ دوسرے کلمے میں تھا تو اس کا نام مد منفصل ہوا. آج جو ہم مدات کی قسمیں اگلی دو قسموں پر غور کریں گے وہ ہے مد لازم اور مد لین لازم. پہلے نام یاد کر لیجئے, مد لازم مد لین لازم. دہرائیے آپ میرے ساتھ, مد لازم مد لین لازم, مد لازم مد لین لازم. مد لازم کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. اور مد لین لازم کیا ہے؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. آئیے اب ان صورتوں کی طرف چلتے ہیں جن صورتوں کی ہم نے آج کے سبق میں تلاوت کی. سورہ ماعون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی ارأیت الذی یکذب بالدین یکذب بالدین. یکذبو یہ قرآن پاک میں کم و بیش 16 مقامات پر آیا, اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, تو یہ فعل مضارع ہے جس کا معنی کے اندر حال اور مستقبل والا پہلو ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے پاس پاسٹ ٹینس میں جاتے ہیں تو کذبہ ہوتا ہے, اور اگر باب تفعیل سے ہٹ کر دیگر جو دوسرے باب ہیں ثلاثی مجرد کے ان میں جاتے ہیں تو وہ کذیبہ ہوتا ہے. تو کذیبہ ہو یا کذبہ ہو یا یکذبو ہو, ان تینوں میں ذال ہے جس کا پروناؤنسیشن پر غور کرنا ضروری ہے, لہذا توجہ کے ساتھ اسے سیکھیں. یکذبو یکذبو بالدین بالدین. کلمہ دین یہ بھی قرآن پاک میں 93 ٹائمز آیا ہے. اس کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. دال یا اور نون تینوں کے مخرج بہت ایزی ہیں, تو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو بالدین نہ پڑھیں بلکہ بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی فذلک الذی يدعو اليتيم يدعو اليتيم. عین پر تشدید ہے تو دو عین ہو گئے. جن سے عین کا مخرج ادا نہیں ہوتا ان کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ایک عین نہیں, یہاں دو دو عین آ گئے. ایک عین ساکن ہے, دوسرا عین متحرک ہے. دیکھیں یدعو یہ ایک عین ہوا, اليتیم یہ دوسرا عین, تو اس کا تلفظ بھی سیکھنے سے آئے گا. ولا يحض ولا يحض. ضاد کا مخرج بھی مشکل ہے عام حروف کے مقابلے میں, لیکن بہرحال آ جاتا ہے اگر آدمی چاہے کوشش کرے. تو دال نہیں ہے یہ ضاد ہے. ولا يحض يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين. ويل ويل یہ کلمہ ہے جو قرآن پاک میں متعدد جگہ استعمال ہوا, اور مصلین نمازیوں کو کہتے ہیں. مصلی نماز پڑھنے والا, اور مصلین یا مصلون بہت سارے نماز پڑھنے والے. مصلی للمصلین فويل لل, یہاں کافی لام دیکھیں, لام کی تکرار ہے. فویلن کا ایک لام اور پھر آگے لام مشدد ہے پھر لام, تو فویل للمصلین. صاد ہے مصلین. الذین هم عن صلاتهم الذین هم عن صلاتهم ساهون ساهون عن صلاتهم عن صلاتهم عن پر غنہ کر رہے ہیں اس لیے کہ آگے صاد ہے. ساہون الذین ہم یراؤون یراؤون. ابھی ہم نے مدات کا سبق پڑھا اور دیکھیے یہاں حمزہ اسی کلمے میں ہے. حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہ مد متصل ہوتا ہے. مد کے دو اسباب ہیں حمزہ اور سکون. یہاں وہ سبب ہے جسے حمزہ کہا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر کھینچ کر پڑیں گے. یراؤون الذین ہم یراؤون. اور ظاہر ہے کہ را کو پر پڑا ہے تو آگے الف میں بھی آواز جو ہے وہ فخم کے ساتھ نکلے گی. الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون ویمنعون الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا غنہ بھی ہے انا. اور یہاں پر دیکھیے الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. انا ایک کلمہ ہے, اعطینا یہ دوسرا کلمہ ہے, اور یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے لہذا یہ مد منفصل ہوگا. انا اعطیناک الکوثر. اور اسے دو ڈھائی تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. فصلی فصلی صلی لربک 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 فصلی لربک وانحر وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر. ابتر حروف قلقلہ میں سے با. ابتر ان شانئک هو الابتر. یہاں ایک بڑی تعداد ہے جو غلطی کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ان شانئک, یا حمزہ کو کھینچ دیتے ہیں ان شانئک هو الابتر. تو یہاں حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے, حمزہ پر زبر ہے, کھڑا زبر نہیں ہے, لہذا پڑھیں گے ان شانئک هو الابتر. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کی اور اس کی مشق بھی کی, اور سورہ معون کی بھی تلاوت اور مشق کی. قرآن پاک کی ان سورتوں کی تلاوت بکثرت نماز میں کی جاتی ہے. آخری 10 سورتیں عموماً یاد ہوتی ہیں تو اس کی تلاوت کی جاتی ہے. بہرحال یہ یاد ہونی چاہیے اور صحیح مخارج کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. اور جب بھی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کریں یا کسی بھی سورت کی تلاوت کریں تو یہ خیال رکھیں کہ نماز میں قرآن الٹا نہ پڑھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی اور دوسری رکعت میں جناب آپ سورہ معون پڑھ رہے ہیں. نہیں, پہلی رکعت میں سورہ معون اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر. اگرچہ آپ نے بچپن میں قرآن جب پڑھا ہوگا تو قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق اور یوں سورتیں پڑھی ہوں گی, لیکن قرآن پاک اس ترتیب سے آ رہا ہے کہ آخر جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس ہے. تو پہلے سورہ فیل ہے, پھر قریش ہے, پھر معون ہے, پھر کوثر ہے, پھر کافرون ہے, پھر سورہ نصر ہے, پھر لہب ہے, پھر اخلاص ہے, پھر فلق ہے, پھر ناس ہے. تو اسی ترتیب سے پہلی رکعت میں پہلے والی سورت اور بعد والی رکعت میں بعد والی سورت. امید ہے کہ آپ ان مدنی پھولوں کو یاد رکھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ترجمے کے حوالے سے, آئیے اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ارأیت الذی یکذب بالدین. بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے. یکذب معنی تکذیب کرنا, جھٹلانا, بالدین دین کو. فذلک الذی پھر وہ ہے, یدعو دھکے دیتا ہے, الیتیم یتیم کو. فذلک الذی یدعو الیتیم پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض اور رغبت نہیں دیتا, علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا. فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے. فویل، ویل کا معنی خرابی، للمصلین نمازیوں کے لیے خرابی ہے. کن نمازیوں کے لیے؟ اس کا بیان آگے ہے. نمازیوں کے لیے تو رحمتیں ہیں، لیکن کچھ نمازی ایسے ہیں جو اپنی نماز میں یہ 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 کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے. للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کن کے لیے خرابی ہے؟ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. یعنی کن نمازیوں کے لیے خرابی ہے؟ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. سورہ کوثر میں ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. انا بے شک، اعطیناک ہم نے تمہیں عطا کی، الکوثر کوثر، اور کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کا معنی خیر کثیر، بے شمار خوبیاں. فصلی، تو نماز پڑھیے. لربک، اپنے رب کے لیے. ونحر، اور قربانی دیجئے. فصلی، اور نماز پڑھے. یہ مجھے آج بیان کرنا تھا کہ جو لفظ ہے صلی یا صلات، صلات یہ مصدر ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی درود بھی ہے. اب دیکھیے، ہم کلمہ سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو یہ امر کا صیغہ ہے جمع سے درود پڑھو. علی الحبیب، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جواب میں سب درود شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد، اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب صلی اللہ کہا تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی درود پڑھتا ہے، نہیں. اب درود کا معنی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب کہا جائے گا صلی، نماز پڑھو، صلو علی الحبیب، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حبیب پر نماز پڑھو. یہاں پر اب معنی ہوگا صلو کا، کہ درود پڑھو. لیکن کہا جائے گا کہ صلی لربک، اپنے رب کے لیے درود پڑھو نہیں، صلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. تو نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جبکہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور جب درود کی نسبت خالق کائنات کی طرف ہو تو رحمتیں بھیجتا ہے، وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلی یہ امر کا صیغہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے بعد فعل، فعل کی اقسام جس کے اندر آتا ہے، ماضی مضارع ہوتا ہے، جس کے اندر امر ہوتا ہے، کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ امر کا صیغہ ہے. فصلی، نماز پڑھو. ونحر، اور قربانی دو. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی خیر سے محروم ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے تفسیر میں کہ دراصل جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں کسی کہ اب جو ہے ان کی نسل ختم ہو جائے گی تو ان کا چرچا بھی نہیں رہے گا، تو ابتر کہنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور کہا ان نشانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو نسل میں کیسی کثرت ہوئی، کیسی برکت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چرچے کو کیسا بلند اور کیسا دوام نصیب فرمایا وہ ہر آنکھ نے دیکھا. اللہ تعالی ہمیں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. اب وقت ہے قرآنی واقعے کا، آئیے قرآنی واقعہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ دروس میں ایک واقعہ گزرا، آپ کی اگر توجہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا. اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے ہی فرعون پریشان تھا اور اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا تھا صرف اس بات پر کہ ایک نجومی نے یا نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ ایک لڑکا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، لہٰذا فرعون نے جو ہے اس وقت کے تمام بچوں کو قتل کروایا تھا۔ بہرحال لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی مگر آپ کی والدہ بہت پریشان تھی کہ ظاہر ہے کہ جب بات پھیلے گی تو میرا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام فرمایا، یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو، ایک تابوت میں ڈالو، ایک صندوق میں ڈالو اور اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شیر خوار بچہ انہیں دریا میں ڈال دیا ایک صندوق میں بند کر کے، اور وہ صندوق جو ہے وہ تہرتا ہوا نہر میں پہنچا اور اس نہر میں پہنچا جو فرعون کے محل میں بہتی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ یہ اپنے محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ نہر میں ایک صندوق گزر رہا ہے، ایک باکس گزر رہا ہے۔ حکام کو حکم دیا کہ اسے نکالا جائے، جب نکالا گیا اور کھولا گیا تو انتہائی حسین و جمیل ایک لڑکا اور نبوت کا نور بھی اس کے چہرے پر اور ویسے بھی حسین و جمیل، اللہ اکبر، فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں ہی یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال میں کھو گئے، اور آسیہ نے یہ گزارش کی فرعون سے کہ اسے قتل نہ کیا جائے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، اور سب سے بڑا دشمن جو آپ کا فرعون تھا، فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے اپنا یوں سمجھے کہ اپنے پاس رکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب دودھ پلانے کی باری آئی، کیونکہ شیر خوار بچہ ہے تو اس کے لیے دائی کا اہتمام ہونا چاہیے، لہذا مختلف دائیوں کو بلایا گیا مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دودھ کی طرف توجہ نہ کی۔ یہ ایک سنیریو یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پریشان ہے، اپنے لخت جگر کو پانی میں بہا چکی ہیں، اپنے لخت جگر کو صندوق کے حوالے کر کے پانی میں ڈال چکی ہیں، اپنی بیٹی سے کہتی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا نام بھی مریم تھا، یہ وہ مریم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کیونکہ ان کے درمیان تو کئی سو سال کا فاصلہ ہے، لیکن بہرحال نام مریم تھا۔ انہیں کہتی ہیں کہ جا کے اپنے بھائی کی خبر تو لو۔ تو یہ جاتی ہیں اور فرعون کے محل میں پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ بھائی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، صندوق سے نکال لیا گیا ہے، اور اب یہ بات چل رہی ہے کہ اسے دودھ کون پلائے، اور کسی عورت کا دودھ وہ بچہ پینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمت کر کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی عورت ہے، شاید کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے اپنی والدہ کا دودھ تو پیتے، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب محل میں بلایا گیا اور جب آپ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا اور اپنے سینے سے چمٹایا وہ محبت اور شوق سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا بھی مل گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا سامان دشمن کے گھر پر کیا، جو جس نے آگے چل کر کیسی دشمنی ظاہر کرنی تھی وہ ہر ذی شعور جانتا ہے جس نے قرآن پاک کے واقعات کا مطالعہ کیا ہے یا سنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جسے محفوظ رکھنا چاہے تو اسے دشمنوں کے گھر میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ واقعہ مختلف جگہوں میں ہے، سورہ طہٰ میں بھی اس کی کچھ آیتیں ہیں اور سورہ قصص میں بھی آیتیں موجود ہیں اس حوالے سے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو ضائع نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و اسباب کو ہمیشہ اللہ تعالی کی حفاظت میں دینے کی عادت بنائیے۔ شجرہ پاک میں جو ہمارا شجرہ ہے اس کے اندر ایک عربی عبارت لکھی ہے، ایک دعا لکھی ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ کوشش کریں کہ دن میں صبح و شام اس کا تین تین بار ضرور ورد کر لیا کریں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ انشاءاللہ عزوجل دین، ایمان، جان، مال، اولاد سب اللہ کے حکم سے حفاظت میں رہیں گے۔ جب سفر پر جائیں تو اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں دیکھے جائیں۔ رب کریم عز و جل خیر الحافظین ہیں۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس سلسلے فیضان علم قرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
چلو سیکھے قرآن، 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 چلو سیکھے قرآن۔